چاہ نہیں ہے, یہ ولایت وراثت میں نہیں چلتی. یہ ضروری نہیں ہے کہ نبی کا بیٹا ہی نبی ہو, ولی کا بیٹا بھی ولی ہو, یہ فائدہ کوئی نہیں ہے. نبوت وحدی ہوتی ہے, من جانب اللہ عطا کر دی جاتی ہے, لیکن ولایت جو ہے یہ قصدی ہے اور بال ارادہ اختیار کرنی پڑتی ہے اور اس پر محنت کرنی پڑتی ہے اور حاصل کرنی پڑتی ہے. تو یہاں حال یہ ہے کہ نوح علیہ السلام جیسے اولوالعزم رسول کا سگا بیٹا جب غرق ہونے لگا تو دعا کی اللہ اسے بچا لے, فرمایا انہ لیس من اہلک, یہ تیری اولاد میں سے تیری اہل میں سے نہیں ہے. اللہ سگا بیٹا تو ہے, فرمایا انہ عامل غیر صالح, اس کے اعمال تجھ جیسے نہیں. جب اس کا ذہن, جب اس کا دل, جب اس کا دماغ, جب اس کا باطن تجھے قبول نہیں کرتا تو یہ خون کا رشتہ, بدن کا رشتہ یہ عارضی ہے, یہ وقتی, یہ ابدی نہیں ہے, یہ پائیدار نہیں ہے. ابدی رشتہ وہ ہے جو روح کا روح کے ساتھ ہے. اگر وہ اس کا میرے ساتھ نہیں ہے تو یہ تو محض ایک تخلیقی عمل کو قائم رکھنے کا سبب ہے. اگر روح روح کے ساتھ متعلق ہو اور بدن کا بھی رشتہ ثابت ہو جائے تو پھر نور و نالا نور. لیکن اگر بدن کا رشتہ اتنا قریبی ہو کہ انسان ابو نار ہو, روح بعید ہو روح اثر سے, تو وہ جہنمی ہے. کافی بدن کا رشتہ مبارک ہے, نسب کا رشتہ مبارک ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, لیکن تب جب روح بھی حضور کی روح انور سے پیدا. اور اگر روح روح کو تسلیم نہیں کرتی, روح نے روح کی عظمت کا اقرار نہیں کیا, اس نے اپنے لیے دوسرا جہان پسند کر لیا ہے, تو جسمانی رشتے کا کوئی اعتبار. پھر تو قریب تر ابو جہل بھی تھا, قریش کا کون سا فرد ہے جو رشتے میں حضور سے دور تھا؟ 12 قبیلے تھے قریش کے مکہ مکرمہ میں, تو کیا صفا پہ کھڑے ہو کے ایک ایک قبیلے کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بلا کر ساری کائنات سے پہلے دعوت نہیں دی کہ تم میرے قریبی ہو, کہ مجھے حکم ہوا ہے کہ اپنے قریبیوں کو بات پہنچاؤں اور تم میرے جان میں سب سے زیادہ قریبی ہو. تو ان میں سے جن کے روح, جن کے باطن, جن کے دل اس بات کو تسلیم نہ کر سکے, کیا وہ نسبی رشتے وہاں کسی کام آئے؟ تو جب اس وقت نہیں آئے تھے تو آج 1400 سال بعد ان میں کیا افادیت ہوگی؟ کبھی نہیں, کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک روح روح اثر کو ایکسپٹ نہ کرے, تسلیم نہ کرے, اس کے ساتھ پیوست نہ ہو جائے. تو روح کے افاظے اور استفادے سے انسان نہ دوسرے دروازے پہ جاتا ہے اور نہ خود پروردگار بننے کی کوشش کرتا, نہ اس طرف گرے نہ اس طرف بھٹکے. غالباً حضرت تشریف لے جائے,
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألم أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبوا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا نبرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا
وقت تھوڑا جا خدا جی شاہ نے تھوڑے وقت میرے سے تقریر بھی نہیں ہو سکتی. قرآن کریم بھی جو ہے تو میں نے پڑھی ہیں ان میں موسیٰ علیہ السلام و اسلام کو دوست ختم بھی کی گئی. پہلی دفعہ جس وقت آپ سے یہ سوال ہوا تھا کہ آپ سے بڑھ کر کے دنیا میں کوئی بڑا عالم ہے تو آپ نے اللہ کی طرف اس کی نسبت میں کی تھی, فرمایا وہ اس سے بڑھ کر کے کوئی دنیا میں عالم نہیں. اس لیے آپ کو پھر حکم دیا گیا کہ نہیں آپ سے بڑھ کر کے عالم ہے مجمع البحرین کی طرف سفر کیا. آپ نے فرمایا اپنے غلام کو کہ میں اپنے مقصد کو پا لوں گا نہیں تو کئی سال مدت تک میں سفر کرتا رہوں گا, طویل سفر, اس مقصد کے لیے میں ضرور سفر کرتا ہوں, تکلیف میں اٹھاؤں گا. اس کے آپ دوسری چیز کہ جس وقت کشتی کو توڑا تھا حضرت خضر نے کہ آپ نے فرمایا کہ کشتی والے جو ہے نا آپ ان کو غرق کرنا چاہتے ہیں, آپ نے کشتی انہوں نے ہم سے کوئی اجرت نہیں لی, کوئی پیسے نہیں لائے, اور آپ نے یہ نیکی ان کے ساتھ کیا ہے کہ آپ نے کشتی کو توڑ دیا تاکہ کشتی والے جو لوگ ہیں ان بیٹھ گیا ہر ہر ہو جائے. وہ آپ نے فرمایا میں نے پہلے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکتے گی میرے پاس. پھر آپ نے عذر کیا کہ میں بھول گیا تھا, سمجھ نہیں مجھے اس پہ گرفت نہیں. اس معاملے میں بھی اللہ تعالی نے قرآن کریم میں مذکور نہیں, مفسرین لکھتے ہیں یہ تینوں شکوں کا, پہلی شک پہلی سورت کے کشتی کو توڑ دیا اور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا, دوسری چیز کہ نابالغ چھوٹے بچے کو قتل کر دیا, حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام نے پر اعتراض کیا کہ آپ نے بچے کو کیوں نہ حق قتل کر دیا ہے, لف پقیدہ نابالغ بچہ تھا. ان پر اس پر بھی انہوں نے وہی جواب دیا کہ میں نے آپ سے کہا یہ تھا کہ آپ صبر نہ کر سکتے. تیسری چیز کہ شہر تاکیہ میں پہنچ کر کے روٹی کو مطالبہ کیا کہ ہم بھوکھے ہیں روٹی دو, لیکن کس نے مہمانی ان کی رکھی. مفسر لکھتے ہیں کہ بربر قوم کی ایک عورت تھی, اس نے آ کر پھر آپ کو کی تو وہاں دیوار ایک کھڑی تھی گرنے کے پر تیار تھی, گرنے والی تھی, تو حضرت خضر نے اس کو اشارے سے یا جس طریقے سے حضرت نہیں تھے اشارے سے تو نہیں یہ کام کیا ہوگا, دیوار کو درست کیا ٹھیک کر دیا اس کی تعمیر کر دی. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لوگوں نے تو ہماری مہمانی نہیں کی, ہمیں تو کچھ نہیں دیا, روٹی نہیں دی, آپ اگر ایسا کرنا چاہتے تھے تو پھر ان سے اجرت لے. اس وقت آپ نے فرمایا آگا پھر آپ کو بہت ہی ہے, تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک تین چیز کو پھر تبدیل کی گئی. پہلی بار فرمایا کہ آپ کو یاد نہیں جس وقت آپ کی والدہ نے ایک صندوقڑی میں آپ کو بند کر کے آپ چھوٹے بچے سے 40 دن کے اندر اندر کشتی میں, وہ کہاں کشتی تھی, کون تھا آپ کا نگہبان اور حفاظت کرنے والا, انہیں دریا میں پھینک دیا, اس وقت کون تھا؟ میں نے اس وقت آپ کو بچا لیا ہے, کشتی والوں کو بھی بچا سکتے. یہ اعتراض آپ نے کیوں کیا اس وقت؟ کیونکہ حضرت خضر نے جو کچھ کیا تھا وہ بے امر اللہ کیا تھا. دوسرے قتل کے متعلق فرمایا تو تم نے بھی تو آپ نے بھی تو قتل کیا تھا نا, کتنی کو مار دیا تھا, اگر انہوں نے کیا ہے آپ نے بھی تو قتل کیا تھا. اسے پھر بھاگ کر کے آپ مدین چلے گئے. آپ نے اسرائیلی کے بچانے کے لیے قتل کر دیا تھا, اس نے والدین کی ایمان کو بچانے کے لیے بچے کو قتل کر دیا. بڑا فرق ہے آپ کے قتل میں اور اس کے. آپ کے آپ کا تو قومی آدمی تھا, بعد اس کو بچانے کے لیے غیر قوم کے آدمی کو آپ نے قتل کر دیا. تیروں نے اس کی ایمان کو بچانے کے لیے آپ نے کیوں اعتراض کیا؟ اجرت کا معاملہ آیا تو فرمایا آپ ہی جس وقت مدین گئے تو آپ نے بکریوں کو پانی پلایا اور حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت بھی پیش ہوئی. تو وہ لڑکی اس لیے لے گئی تھی کہ آپ ہم اجرت دینا چاہتے ہیں, لیکن آپ نے اجرت سے انکار کر دیا تھا اس وقت. اور یہ دیوار کا کام تو اس سے بہت اہم تھا, اس میں تک نیچے اس کا خزانہ تھا. کانا ابو ہما صالحا, یہ ریت والد کی اولاد سے ہے, ان کا والد ریت. ہم نے اس خزانے کو بچانا تھا, حضرت صرف ہم نے لگا دیا مصری بنا کر کے کیسے درست کر. اب بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم جو تھا شریف تھا, بھائی رائے سے ضرور لے گیا. ان کا علم جو تھا حضرت خضر کا کہ عبور اور اسرار اور عبور بخشیت, اس لیے وہ اگر شریعت کا علم ہوتا تو یقینی چیز ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اعتراض نہیں کرتے. اعتراض اسے گرا پر کیا ہے کہ ان کو معلوم ہوا ہے کہ یہ ہماری شریعت کے خلاف. بڑے مفسرین نے عجیب عجیب چیزیں یہاں سے نکالی ہیں. یہ بھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام علم سیکھنے کے لیے گئے, انہوں نے سمراٹ شروع کر دیا, یہ پہلو تو نہ تھا. اس کا جواب وہ خود دیتے ہیں کہ وہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اس علم کے اثرات یہ ہیں, اگر اثرات کو آپ نہیں برداشت کر سکتے تو علم کو کہاں برداشت کر کے. اس لیے تو علماء کفر کی فتوی دیتے ہیں صوفیوں پر, سمجھتے خود نہیں اور فتوا اس خوفیوں پر دیتے. پچھلے تین ایک آدمی کچھ میرے پاس آئے, ان میں ایک علم والا آدمی تھا مولوی, اس نے آپ کے پاس جس وقت میں نے سمجھا تو کہنے لگا الحمدللہ آپ نے ہمارا ایمان تھا. میں نے کہا میاں مطلق کشف کا انکار, مطلق الہام کا انکار کرنے والا قطعی کافر ہے, اسلام سے خارج ہے. مطلق وہ کہیے گا فلاں 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 کے رکھ, شریعت ساری کشف سے آئی ہے اور الہام سے آئی ہے. نبی باطنی طریقے سے لیتا ہے, برابر برابر کے احکام لیتا ہے, زہری طریقے سے آگے پہنچاتا ہے. اسی لیے شیعوں سے جب ٹکر آتی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں, عصمت شرط ہے احکام لینے میں, دینے میں آپ کو ضروری نہیں, اور عصمت شرط نہیں. اور بھی پہنچاتے ہیں تبلیغ کرتے ہیں. جس وقت نبی پیغمبر اللہ تعالی سے احکام لیتا ہے وہ برابر برابر ہے, کانوں کی سنوائی نہیں ہوتی, آنکھوں کی بینائی وہاں تک نہیں پہنچتی, عقل کی رسائی وہاں تک نہیں. اس لیے اس وقت شرط رکھ احکام لینے میں نبی لیتا باطنی طریقے سے, آگے ذہنی طریقے سے جا کر پہنچا گئے. اگر کشف کا انکار کر دیا ہے تو نبوت گئی, احکام گئے, القاء کی طریقے تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے پاس بیٹھ کر کے قرآن پڑھ کر کے آپ نبی کریم کو بتاتا تھا, وہ بھی تلقی روحانی سے لیتا ہے, اس پر بھی ارقا ہوتا ہے الہام کی طور پر, وہ حاصل کر کے پیغمبر کو بتاتا ہے. پیغمبر وہ اکبر ریا زبان سے لوگوں کو جا کر بھی زبان کا حکم ہے, نہ ہر ایک بھی لسانوں کے لیے تاج لگے, وہی اتنا شروع ہو جائے ہوادار زبان نہیں ہلے, آنکھیں بند ہیں, کان بند ہے, زبان بند ہے, دل سن رہے. اب سوچیے اسلام یہ موٹی سی چیز ہے, ضرورت مل جائے میں کچھ وقت ہوں آگے چلوں. اسلام کسے کہتے ہیں؟ شریعت چار لفظ ہیں جو مشہور ہیں, تصوف شریعت طریقت حقیقت معرفت. شریعت کسے کہتے ہیں, طریقت کسے کہتے ہیں, حقیقت کسے کہتے ہیں, معرفت کسے کہتے ہیں؟ شریعت ہے نام کل اور مجموعہ احکام کا, سارے کے سارے احکام مجموعہ احکام جو ہیں ان سب کو شریعت کہا جاتا ہے. خواہ وہ احکام تعلق روم باطنیوں کے ساتھ رکھتے ہو اور خواہ ذریعے کے ساتھ. وہ احکام اور اعمال جو ہے ذیلی شریعت سے تعلق رکھتے ہیں یا امور باطنی سے تعلق رکھتے ہیں. ان مجموعہ کو کہتے ہیں شریعت. متقدمین علماء اور صوفیہ سارے متفق ہیں اس بات پر کہ شریعت مترادف ہے لفظ فقہ کے. فقہ کا لفظ اور شریعت ایک چیز ہے, یہ ان کی اصطلاح ہے. چونکہ امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فقہ کی تعریف یہ کی ہے, معرفت النفس ما لہا وما علیہا, نفس کی پچھان جو اس کے نفع کی چیز ہے اور اس کے نقصان کی چیز ہے وہ پچھان رہے, یہ فقہ کی تعریف ہے. اس لیے اس میں مجموع احکام ذیلی باطنی اعمال سارے سے آتے ہیں. متاخرین اور بال اس میں فرق کیا ہے. متاخرین نے اس کی تقسیم کر دیا ہے, احکام ذیلیہ پر جو شرعی احکام ذیلی ہیں ان پر اطلاق فقہ کا کر دیا ہے, اور جو باطن سے تعلق رکھتے ہیں ان پر تصوف کا اطلاق کر دیا ہے. دونوں پہلے اور ان متفق ہیں. فرق یہ ہے کہ متاخرین نے تقسیم کر کے ذیلی احکام جو ذیلی اعمال ہیں ان پر اطلاق فقہ کا کر دیا ہے, یہ فقہ ہے, اور باطنی جو اعمال ہیں ان پر اطلاق تصوف کا کر دیا ہے کہ تصوف سمجھ لیا. اسلام سے باہر تصوف وہی دین ہے, وہی شریعت ہے, وہی حقیقت ہے, وہی سب کچھ ہے. اس کو کہتے ہیں شریعت. طریقت, طریقت نام ہے ان مسائل اور ذرائع کا اور طرق کا جن کے ذریعے سے احکام ذیلی حاصل کیے جائے یا باطنی کیے. مثلا درس تدریس, پڑھنا پڑھانا, تصنیف کرنا لکھنا, تبلیغ کرنا, کسی سے پوچھ لینا, یہ رستے اور ذرائع ہیں احکام تک پہنچنے کے, شرعی احکام تک پہنچنے کے یہ ذرائع ہیں. ان پر طریقت بولا جاتا ہے. طریقت کہتے ہی رستے کو ہے, کس رستے پر چل کر کے کس چیز کو حاصل کر. انسان ہمیشہ کسی مقصد کے لیے حرکت کرتا ہے, مقصد نہ ہو تو حرکت نہیں کرتا. اس لیے متقدمین فلسفیوں نے اور متاخرین نے زمین کے معاملے میں کہ زمین متحرک ہے کہ ساکن ہے, متقدمین نے اعتراف کیے ہیں کہ حرکت زمین کس مقصد کے لیے آئے, اور جب یہ زمین بڑی آئے گا کہ کوئی مقصد حاصل نہیں ہوا, کیوں حرکت کر رہی ہے, کس مقصد کے لیے کر رہی ہے, ابھی تک نہیں حاصل ہو. تو حرکت کرنا, کوئی کام کرنا, رستہ ذریعہ وسائل کو اختیار کرنا کہ احکام شرعی میں حاصل کر رہے ہیں, اس کو طریقت کرنا. باطنی امور کا تصور کا, مثلا نتائج کرنی, مراقبات کرنی, اصل تصور ہے رضا الہی کے نام, اللہ کی رضا حاصل کی جائے, اللہ کی محبت حاصل کی جائے, اس کی رضا کس میں ہے اور ان کا راز کس بات میں ہے. تو سب اس چیز کو کہتے ہیں. یہ نہیں کہ کوئی چیز بس دیکھ رہی کشم ہو گیا, یہ رام ہو گیا تو میں صوفی بن گیا, بڑی چیز بن گیا, یہ نہیں. رضا الہی کے نام میں اللہ کی محبت کرا, اللہ کی محبت, اللہ کی رضا دیکھ رہا ہے کس میں ہے, اللہ کی رضا اس کی عبادت میں ہے, اور ایک اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر آپ اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو اور اللہ کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو. یہ طریقہ تھا. حقیقت اس کو کہتے ہیں. سوچ لو, ایک چیز ہے اس کی صورت حاصل ہو جائے, ایک چیز ہے اس کی حقیقت واضح ہو جائے. مثال کے طور پر صوفیہ اکرام یہ کہتے ہیں نماز کی صورت انسان جو ہے مسلمانوں کو حاصل ہے, حقیقت صوفیوں کو حاصل ہے. ایمان کی صورت حاصل ہے, حقیقت حاصل نہیں ان کو. جس سے آدمی مسلمان بن جاتا ہے, مومن بن جاتا ہے, نجات ہو جاتا ہے, حقیقت آ گیا. مثال کے طور پر آپ سمجھو ایمان کی حقیقت, ایمان کی صورت. چونکہ علم کہتے ہی اسے چیز کہ حصول صورت شہ فی النقل, یہ صورت چیز کی دین میں آتا ہے. قبول النفس تلک صورت یا نفس اس صورت کو قبول کر رہے ہیں. اس کو علم کہتے ہیں صورت کا حاصل ہو جانا. ایمان کی صورت آ گئی, روزے کی صورت آ گئی, گرمی کی صورت آ گئی, حقیقت ہے پتہ نہیں. مثال کے طور پر کوئی آدمی یہاں آ کر ہمیں کہتا ہے کہ ڈی سی اڈے پر آگے ہے, منارے کے اڈے پر ڈی سی بیٹھا ہے. آپ نے اسی بات کو تسلیم کر لیا, یہ ایمان تکلیف ہے, اس کی بات سنی قبول کر لی. عوام کا ایمان جو ہے یہ تقلیدی ہے. تقلیدی ایمان تشکیک مشقت کے ساتھ ذہن ہو جاتا ہے. کسی شک پانے والے نے شک ڈالا تو وہ اس چیز کو چھوڑ بیٹھا. یہ گمراہی کے سبب کیا بنا ہے؟ شیعوں کے ساتھ اگر صحبت آئی, شیعہ بڑھ گیا, قادیانی کے ساتھ قادیانی بڑھ گیا, پرویدیوں کے ساتھ صحبت آئی, پرویدی بڑھ گیا, خدا نہ کرے عیسائیوں کے ساتھ صحبت آئے تو عیسائی بڑھ بیٹھتے. یہ گمراہی کا سبب کیا ہے؟ یہ کیوں لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں؟ محمد رسول اللہ نے تو اسے مذہب کی تعلیم دی ہے جو ہے جواب ہے صحابہ کے ہی مذہب بھائی, یہ نہ ہوتا تو یہ کافر کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے ان کو ایمان کی حقیقت تک رسائی نہیں ہوئی, اس لیے گمراہ ہو جاتے ہیں. اطمینان قلب پورا نہیں پیدا ہو. خبر دینے والے خبر دی, دوسرے کا یہ وہ یار غلط کہتا ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے, بس گئی. یہ تقلیدی ایمان ہے. دوسرا استدلالی ایمان, دلائل سے ثابت ہو. مثلاً نڈے پر کاری دیکھتا ہے, کاریں کھڑی ہے, موٹر کھڑی ہے, پولیس کھڑی ہے, آدمی کھڑے ہیں, معلوم ہوتا ہے دلائل کو آدمی آیا. یہ ہے ایمان استدلالی. کشفی ایمان ہے, اندر چلا جائے, جا کر اس کو دیکھ, کرسی پر بیٹھا ہے, بے کر کے پڑا ہے آدمی, اور بھی کچھ بیٹھا, اندر جا کے دیکھ کر چلے. یہ آپ اس کو ہزاروں آدمی کہیں کہ ڈی سی نہیں آؤ, کہے گا تم جھوٹ بولو, میں آپ کو سے دیکھ کر کے آیا. گمراہی کا سبب یہ ہے کہ ایمان کی حقیقت تک مسلمان نہیں پہنچا. اگر حقیقت حاصل کر رہے تو کوئی طاقت نہیں اسے گمراہ کرنے پر. نہ ان آدمی کو نیڑے جاتے ہیں, نہ قریب جاتے ہیں, نہ مولوی چھوڑتے ہیں, نہ یہ جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں حقیقت, انتہا تک پہنچ جائے, معرفت ہے, پچھان ہے. بعد نے یہ بھی مطلب اس کا بیان کیا ہے کہ یہ رستے میں جو کچھ اس کے اسباب پچھاتے گئے ہیں اس کو معرفت کہتے ہیں. اگر نہیں, میری تحقیق یہ ہے کہ جس کا وہ چیز حاصل ہو جائے پوری معرفت حاصل ہو جائے. شریعت, طریقت, حقیقت, معرفت, انتہا تک پہنچنا, اس سے کچھ تصوف کہتے ہیں. یہ ہے جس کو یقین اور اطمینان ہوتا ہے وہ اس سے ہوتا. کسی شاعر نے کہا ہے, صوفی نے, فا الفقیر فناؤہ فی ذاتہ وفراقہ من ناتہ وصفاتہ. فقیر کا لفظ جو ہے صرف فی, چار لفظ ہیں, فی قاف یہ تھے. فاول فقیر فناؤ فی ذاتی, ایک مطلب ہی ہے فقیر کی فوج, فقر کی فا جو ہے کہ اللہ کی ذات میں فلاح ہو جانا, جس طرح وہ آرڈر دے حکم دے ہوتے طرح جانا, اس کی نعمتوں کی طرف نہیں دیکھنا, اس کی صفتوں کی طرف نہیں بلکہ اس کی ذات کی طرف دیکھنا. قوت قلبی حبیبی والقاف قوة قلبه بحبيبه ويقوم لله في مرضاته. طاقت اللہ کی طرف سے جو قوت حاصل ہوئی ہے دل کو, اور اس کا اللہ کی رضا مندی کے لیے ہمیشہ کھڑا ہوگا. وَلْيَعُ يَرْجُو رَبَّهُ وَيَخَافُهُ وَيَقُومُ لِلَّهِ بِحَقِّ تُقَاتِهِ. یہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کی امیدوار رہنا اور اس سے ڈر. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ الایمان بین الخوف والرجاء, امید اور خوف کے درمیان درمیان ہو. زندگی میں بھی خوف زیادہ ہو, اللہ تعالیٰ کا ڈر زیادہ ہو. بات جس وقت قریب آ جائے اس وقت خوف کیا بدل جائے, امید آ جائے. اللہ تعالیٰ میں کمزور ہوں کیوں عذاب دے, لیکن اس کے لیے شرط ہے پہلے ایمانداری ہو اور نیک بھی صالح پتکار بھی.
وَرَّعُ رِقَّةُ قَلْبِهِ وَصَفَاهُهُ وَرَجُوهُ لِلَّهِ عَنْ شَهْوَاتِهِ.
رے فقیر کی کیا ہے؟ قلب رقیق کو اور صاف ہو اور خواہشات نفسانی سے رجوع کر کے اللہ کی طرف آ جائے. اب یہ چیزیں ذرا سوچ لو کوئی گل ساتھ ساتھ ہی. لوگ آتے ہیں سلوک سیکھنے کے اللہ کا ذکر ناکامی کیوں ہوتی ہے؟ ذرا سوچ لو گھر کو ناکامی اس لیے ہوتی ہے کہ پہلے دن جس وقت یہ اس پہلے دن کی اور چیز لے کر کے آتے ہیں. مقصد یہ نہیں ہوتا لے کے دن میں کچھ اور مقصد لے کر کے آتے ہیں. زبان زبان یہ کہتے ہیں ہم اللہ کا ذکر نہیں ایسے شخص کو کوئی فائدہ نہ ہوگا. اگر یہ ہو بھی جائے ابتدا نیت خالص کر کے آئے اگر اس نیت پر نہیں آئے یقیناً سمجھ جائے گا ناکام رہے گا. اس کے بعد دوسری چیز ہے کہ استعداد ہو آلیت ہو. مخلوق میں آلیت بہت کم ہو چکی آلیت نہیں لگی استعداد نہیں ہوتی. استعداد کے نہ ہونا صورت یہ ہے کہ ابو طالب کے ساتھ ساری زندگی محمد رسول اللہ نے گزاری لیکن فائدہ ہوا استعداد ہی مان کے مجھ کو نہیں کیا. تیسری چیز یہ ہے کہ استعداد بھی ہو محنت نہیں کرتے. محنت بھی ہو شرعی احکام کی پابندی پوری نہ ہو پھر بھی صورت نہیں یہ بھی ٹھیک ٹھاک ہو. شیخ کے ساتھ اگر خلوص قلبی کے ساتھ محبت نہیں پیار نہیں حاصل نہ ہو. جہاں بیٹھا ہے یوسف کہتا ہے میں نوشیرے بیٹھا تھا ایک پٹھان نے کہا مجھے دو سال ہو گئے ذکر کرتے ہوئے مجھے فائدہ کوئی نہیں آیا. جس وقت آدمی وہاں پر ہوئے تو اس نے کہا میاں تم چھوڑ دو ذکر کو تمہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا دو سو سال لگے رہو. کیوں؟ آپ کے دل میں ضرورت ہے شخص متعلق چائے کے متعلق. مجھے پہلے بہانے شانے کیا اس نے کہہ رہی میں دیکھ رہا ہوں جھوٹ بول رہی چھوڑ. اس کے اوپر ہے پہلا اتباع شیعہ. دوسری چیز شیخ کے ساتھ سلوک ہو پہاڑ حائل ہو جائے درمیان میں شیخ کے ساتھ سلوک ہے ایک توجہ کے ساتھ اٹھ جائے وہ ہر پہاڑ چل جائے. سلمان پاگل ہوا تھا اب اجلی قطع قلم چلا گیا لطائف ہی نہیں رہے میں نے کہا ایک توجہ سے میں آ کر ان شاء اللہ جہاں تک پہنچا دوں گا کوئی فکر نہ. اس کے بعد تھوڑی سی پہلے گزارش ہے بکری گروہ کو سارے ساتھی سن لو یہاں اس لیے آتے ہیں مرارب اللہ کی رضا کے سارے لوگ اپنی مخربی زندگی کو ٹھیک کرنے کے لیے آتے ہیں اللہ کا دین حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. یہ ہاتھ پتا دے میں نے بارہ آ کر میں تعویذ کرنے والا آدمی نہیں کوئی ساتھی ہے ان کا خیال رکھنا کسی آدمی کو اس کو ساتھ لے کر کے نہ ہو یہ بیمار ہے یہ فلان ہے بھائی اسپتال نہیں بنائے ہوئے ہیں دعا کرانی ہے دعا وہاں بھی موجود رہے گھر میں دعا کر کے کرا سکتے ہو علاج میرے پاس کوئی نہیں. اور قتل کوئی آدمی دوسرے آدمی کو جو حلقے میں داخل ہونے کے لیے نہیں آتا اس کو خروش نہیں اس پاس کے لیے اس کو لے ساتھ لے کے نہ ہو ان کا خیال رکھ رہا ہوں میں منع کر رہا ہوں جس نے آنا نقصان اٹھائے گا پھر یاد رکھ لو ایسے آدمی کو جن کو نہ پتا ہے کہ آداب بجرس کیا ہوتے ہیں گفتگو کی کرنی ہوتی ہے بے دیروں کو اٹھا کر کے لائے گئے ساتھیوں میں آ کر بیٹھا دیتے ہیں. ان کا خیال رکھنا کوئی شخص بیمار کو تعویذ کرنے والے کو جنوں والے کو جادو اس کو ہو گئے پر تعویذ پڑ گئے سب پر پکڑنے کی یہ بے دین پیروں نے دکانداری چلانے کے لیے زلزلے شروع کیا اس کا بڑا خیال رکھنا. دوسرا آدمی بیٹھا ہے اللہ قبول نہیں کرتے ان کے لوگ ایسے غیر آدمی ہو بھائی آپ کا وہ ایسے آدمی کو آ کے بیٹھا دیتے ہیں جن کو ایک سنجی کی ایک کرمی نہیں یہ مفت کی چیز ہے کہ پانچ روپے اوسط لگائیے چار ڈانگوں کو روٹی دو چپ چپ بھی روپے چلے جاتے ہیں. آدمی لے کر کے آگے بیٹھا دیتے جی فلان ہوگا ٹھیک ہوا جادو ٹھیک گیا پر تعویذ پڑ گئے فلان ہوگا ٹھیک ہوگا خبر نہیں تعویذ کر دیا رکھا انہیں وہ تو بات دوسرے ساتھی سمجھ لو کہ کوئی شخص شاید کشف ہے اس کو کلام ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑھا نہ سمجھے کشف شری دلیل نہیں پھر آپ شری دلیل دیں. یہ رکھا ہے مجھے محمد رسول اللہ نے، یہ کہا ہے فلاں نے، اور بہتان تراشی نہ ہو، دوسری طرف شریعت کے خلاف کام چل رہا ہو، نبی کریم کیوں نام لے رہے ہو؟ اپنی بڑائی کے لیے خیال کرنا.
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ایها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك من زالت به القصور. اشار ہے کہ آپ تمام نوع انسانی سے یہ بات فرما دیجئے قد جاءکم الحق، کہ اے بنی آدم یا ایھا الناس تمہارے پاس حق صداقت سچائی پہنچ چکی. من ربکم تمہارے پروردگار کی طرف سے. تعلق عبادات کا الوہیت باری سے ہے، کیونکہ اللہ اکیلا مستحق ہے عبادت کا، وہ اکیلا الہ ہے ساری کائنات کا، سر سر بلندان گردن فراز درگاہ او بر زمین نیاز. اور یہاں دعوت دی جا رہی ہے قبول حق کی، دین کے قبول کرنے کی. دین سارے کا سارا یہ ہے کہ تمام عبادات، خواہ وہ مالی ہوں، خواہ وہ بدنی ہوں، خواہ وہ زبانی ہوں، تمام عبادات صرف اور صرف اللہ جل شانہ کے لیے مختص کر دی جائے. تو چاہیے تو یہ تھا کہ من اللہ، اللہ کی طرف سے کہہ دیا جاتا، یا اگر آدمی کی طرف اسے منسوب کرنا ہی تھا تو من الہکم کہہ دیا جاتا، لیکن یہاں فرمایا من ربکم. بات عبادات کی ہو رہی ہے، بات دین کو قبول کرنے کی ہو رہی ہے، بات یہ ہو رہی ہے کہ اپنی تمام طاعات، اپنی تمام فرما برداریاں، اپنا سارے کا سارا خلوص، اپنی ساری عبادات صرف اللہ کے لیے مختص کر دو. کسی کا نام دین ہے، کسی کو حق کہا گیا ہے، لیکن ارشاد یہ ہو رہا ہے من ربکم. ربوبیت اللہ جل شانہ کی وہ صفت ہے اللہ جل شانہ کے لیے نہیں ہے. خدا کو کسی کی نیکی کی ضرورت اور احتیاج نہیں ہے، اس کی شان اس سے ورا الورا ہے اور بلند و بالا. انسان یا نسل انسانی جس طرح اپنے وجود کے بقا کے لیے ربوبیت باری کے لیے محتاج ہے ہما وقت، اسے غذا بھی چاہیے اور ایسی چاہیے جو خالص ہو، جو صاف ستھری ہو، جو اپنی میعاد پوری نہ کر چکی ہو، زائد المیاد نہ ہو، گل سڑ نہ چکی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اسے اصلاح کے لیے دوا بھی چاہیے. جس طرح وجود کی بقا کے لیے غذا کی ضرورت ہے، اسی طرح روح کی زندگی، روح کی بقا کے لیے، روح کی ترقی کے لیے، روح کی صحت کے لیے، روح کی خوشی کے لیے اور روح کی خوشحالی کے لیے دین کی ضرورت ہے. اور دین بھی ربوبیت باری تعالیٰ کا ہی مظہر ہے، خدا چونکہ رب العالمین ہے، اصل انسان روح ہے، وجود جو ہے وہ روح کی ضروریات کا ایک آلہ ہے. اس عالم آب و گل میں رہتے ہوئے روح چونکہ بہت ایک لطیف شے ہے، اور اس عالم مادی میں رہتے بستے ہوئے اسے ایک مادی آلے کی ضرورت تھی جس کے ذریعے سے وہ ان مقامات کو پا سکتا جو اس کے لیے سزاوار ہے. تو جب اس مرکب کو، اس سواری کو، اس آلے کو اتنی اہمیت دی رب العالمین نے کہ اس کی غذا، اس کی دوا، اس کی تمام ضروریات کا اہتمام فرمایا، تو اصل انسان جو روح ہے اس کی ضروریات کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا تھا؟ اور پھر ربوبیت کامل کس طرح ہوتی تھی کہ نصف، اس نصف کا جو غیر ضروری ہے اس نصف کا اہتمام کر دیا جاتا، اور اس نصف کا جو اصل ہے، جو ضروری ہے اور جو اصل ہے جس پہ مدار ہے، اس کا اہتمام نہ کیا جاتا. تو دین جیسا کہ آج کل سمجھا جا رہا ہے کہ یہ کوئی مصیبت گلے پڑ گئی ہے، جیسا کہ آج کل کا خیال ہے. اور آپ دیکھیں گے اکثر لوگوں کو، آپ مساجد میں دیکھیں جو لوگ نماز پڑھتے بھی ہیں، وہ یوں سمجھ آتا ہے جیسے کوئی تھکا ہارا انسان دور سے آئے اور اس کے سر پر بڑا بوجھ ہو جس سے اسے کوفت ہو رہی ہے، اور وہ جلدی سے اسے پھینکے اور چلتا بنے. بالکل اس طرح سے نمازیں ادا کی جاتی ہیں، بھاگتے دوڑتے انسان مساجد میں آتے ہیں، وضو کرتے ہوئے اگر کوئی بات دنیا کی چھڑ جائے تو متوجہ ہو جاتے ہیں، وضو کی طرف توجہ نہیں ہوتی کہ اعضاء پوری طرح دھلے ہیں، ان سب پر پانی گیا ہے یا نہیں، یا جتنی مرتبہ دھونے تھے اتنی ہی بار دھوئے ہیں، یا بات کرنے لگیں گے تو ایک ایک بازو پر دس دس دفعہ پانی بہاتے چلے جائیں گے، اور یہ تک کوئی نہیں دیکھے گا کہ جو پانی میں بہا رہا ہوں کیا یہ پورے بازو پر جا بھی رہا ہے یا نہیں، یعنی اس طرف توجہ نہیں ہوگی. اگر یاد رکھیں وضو میں جو آزاد ہونے ہیں ان میں سے ایک بال بھی خشک رہ گیا تو وضو تو نہ ہوا، اور جب وضو ہی نہ ہوا تو نماز کب ہوگی؟ پھر نماز کے اپنے ارکان ہیں، اگر واجب میں تاخیر ہو جائے پھر بھی سجدہ صاف ہو سکتا ہے، لیکن سرے سے واجب یا فرائض بعض اوقات چھوڑ دیے جاتے ہیں، واجبات ترک کر دیے جاتے ہیں، جس طرح قیام فرض ہے لیکن لوگ چھوڑ دیتے ہیں، رکوع کے بعد پھر واپس اسی جگہ پر آنا اور پوری طرح سے اعضاء اور جوارے، ہڈیاں اپنے اپنے جوڑوں میں بیٹھ جائے، اس طرح سے سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے، اور یہ ترک ہو جائے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی، فاسد ہو جائے گی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ رکوع پر جھکے اور وہیں سے سجدے کو چلے گئے، اہتمام نہیں کوئی کرتا. حالانکہ مسجد نبوی میں بعد از نماز کوئی شخص پہنچا، اس نے نماز ادا کی، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دیکھ رہے تھے، وہ نماز سے فارغ ہو کر آپ کی خدمت میں آ کر بیٹھا، تو آپ نے فرمایا جا کر نماز پڑھ لے، تو نے نماز نہیں پڑھی، انک لم تصلی، تو نے نماز نہیں پڑھی، آپ کے الفاظ یہ تھے. اس نے دوبارہ نماز پڑھی، پھر حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا نماز پڑھ لے، تو نے نماز نہیں پڑھی. تب اس نے عرض کی یا رسول اللہ میں اپنی طرف سے تو دو دفعہ پڑھ چکا ہوں. آپ نے فرمایا تو جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو پورے احترام و ادب کے ساتھ اور پوری توجہ سے کھڑا ہو، جب رکوع کرتا ہے تو پوری طرح کمر کو سیدھا کر رکوع میں، اور کمر کو سیدھا کرنے کے بعد تین تسبیحیں کہے. یہاں حال یہ ہوتا ہے ایک جاتے ہوئے کہہ لیتے ہیں، ایک رکوع میں، ایک واپس آتے ہوئے کہہ دیجیے. فرمایا جب رکوع سے کھڑا ہوتا ہے تو سیدھا کھڑا ہو، قیام کر اور پھر سجدے پہ جا، سجدے پر جانے کے لیے صرف تکبیر انتقالی ہے, اللہ اکبر رکوع میں سیدھا کھڑا ہونے سے لے کر زمین پر گھٹنے, ہاتھ, ناک اور پیشانی کے لگنے تک صرف تکبیر کہنی ہے, تسبیحات کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تسبیحات تب شروع ہوں گی جب دونوں پاؤں, دونوں گھٹنے, دونوں ہاتھ, ناک اور پیشانی یہ سارے اعضاء زمین پر لگ چکیں گے, پھر اسے کم از کم تین تسبیحیں کہیں. اور سجدے میں بھی ہوتا یہ ہے کہ جاتے جاتے کوئی ایک آدھ تسبیح کہہ لی, ایک آدھ زمین پر سر رکھتے ہوئے کہہ لی اور ایک واپسی پر کہہ لی. ایک سجدے کے بعد پھر جلسہ جسے کہتے ہیں, پوری طرح اس طرح بیٹھنا کہ پوری جو کمر کی پیٹ کی ہڈیاں ہیں یہ اپنے اپنے جوڑوں میں سالم بیٹھ جائیں. اگر اس طرح نہیں بیٹھے گا, راستے سے لوٹ جائے گا تو ایک سجدہ شمار ہوگا, دو نہیں. اگر جلسہ پورا نہ ہوا پھر لوٹ کر سجدے میں چلا گیا تو وہ پہلا ہی سجدہ شمار ہوگا, دوسرا سجدہ شروع ہی نہیں ہوگا. اور ایک سجدہ فرض ہے, دوسرا واجب ہے. اگر دوسرا سجدہ ترک ہو گیا نماز پھر بھی باطل ہوگی. تو جس طرح سے کوئی شخص باسی روٹی کھانا پسند نہیں کرتا, جس طرح سے کوئی شخص جلی ہوئی روٹی کھانا پسند نہیں کرتا, جس طرح سے کوئی شخص جلا ہوا سالن کھانا پسند نہیں کرتا, کیوں نہیں کرتا؟ کبھی کہے گا اس سے پیٹ میں درد ہوتا ہے, کبھی کہے گا یہ باسی روٹی گرم ہوتی ہے اس سے بخار ہو گیا. بھئی جب وجود کی غذا میں اتنا اہتمام ہے تو جس کے لیے وجود ہے اس کی غذا کا اہتمام کیا ہے؟ دین دراصل ضرورت ہے روح کی, روح کی زندگی کی, روح کی بقا کی, روح کی ترقی کی. روح کی زندگی لکائے الہی میں ہے اور اللہ سے دوری میں روح کی موت ہے. زندگی اور موت کا یہ تصور جو ہمارے سامنے ہے کہ کوئی پیدا ہوا اور کوئی چلتا پھرتا ہے اسے ہم زندہ سمجھتے ہیں, کوئی دفن ہو جاتا ہے اسے ہم موت کہتے ہیں, عند اللہ یہ تصور صحیح نہیں ہے. یہ ایک اصطلاحی تصور ہے. حقیقی موت یہ موت نہیں ہے, بلکہ حقیقی موت وہ موت ہے جس سے اللہ جل شانہ سے دوری ہو اور جو اللہ کے غضب کی گرفت میں آ جائے, عند اللہ وہ مردہ. اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا, انک لا تسمع الموتا ولا تسمع من فی القبور, کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. تو کیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبرستانوں میں جا کر واعظ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ مردے ہیں, آپ ان کو تو سنا نہیں سکتے, تو آپ یہ تکلف کیوں کرتے ہیں؟ ایسی بات نہیں تھی. واعظ تو انہی لوگوں میں فرمایا کرتے تھے حضور جنہیں ہم اصطلاح زندہ کہتے ہیں, لیکن ان میں قبول حق کی استعداد نہ تھی, اللہ سے اس قدر دور ہو چکے تھے کہ وہ اس بات کو اثر اس بات کا نہیں لیتے تھے. تو اللہ نے فرمایا یہ تو مر چکے ہیں, یہ تو چلتی پھرتی قبریں ہیں اور ان کے ارواح جو ہیں وہ ان کے جسموں میں ایک میت کی طرح پڑے ہیں, ایک لاش ہے جس کی قبر چل پھر رہی ہے. یہ چلتے پھرتے مدفن ہیں میرے حبیب, آپ کے ارشادات سے یہ کیا استفادہ کریں؟ ورنہ ظاہراً تو کافر بہرے بھی نہ تھے, حضور کی بات اگر سنتے نہیں تھے تو حضور سے جھگڑا کیوں کرتے تھے؟ سنتے بھی تھے لیکن وہ سننا جو نافع اور مفید ہو وہ ان کے نصیب میں نہیں تھا. بالکل اس طرح جس طرح کسی میت کے سرانے کھڑے ہو کر آپ بات کہنا شروع کر دیں تو اول و آخر ساری بات سنتا بھی رہے لیکن اس کے پاس توفیق عمل جو نہیں ہے اسے کیا فائدہ ہو؟ وہ وقت بیت گیا, وہ بات گئی, وہ زمانہ گیا, اب نہ وہ آپ کی بات قبول کر کے اٹھ سکتا ہے, نہ اعلان کر سکتا ہے قبول حق کا, نہ وہ عمل کر سکتا ہے, اس پر اس کا عمل کا دور بیت گیا. تو ان لوگوں کو جن میں قبول حق کی استعداد نہ رہی ہو, اللہ کریم نے انہیں مردہ کہا. روح کی موت ہی حقیقی موت ہے اور روح کی موت ہے اللہ جل شانہ اسے دوری میں, اور روح کی حیات ہے لقاء الہی میں, قرب الہی میں. اور قرب الہی کا مدار روح کی حیات کا مدار روح کی صحت کا مدار قبول حق پر ہے. اسی لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ ساری انسانیت کی ضرورت ہے دین. اگر آپ تمام نوع انسانی سے فرما دیجئے یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے، اس کی طرف سے جو تمہاری تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، اس کی طرف سے جو تمہارے رزق کا اہتمام کرنے والا ہے، جو تمہاری زندگی کا اہتمام کرنے والا ہے، اس کی طرف سے تمہاری زندگی کے اسباب آ چکے، تمہارے پاس پہنچ چکے. فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه، اور اگر کوئی حق کو قبول کرے گا، ہدایت کو قبول کرے گا، تو اللہ پہ احسان نہیں کر رہا، اللہ کے رسول پہ احسان نہیں کر رہا، بلکہ وہ اپنی بقا کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، اپنی جان کے لیے، اپنے آپ کے لیے کر رہا ہے. ساری محنت جو وہ کر رہا ہے وہ اپنی خاطر کر رہا ہے، اس کی ضرورت ہے، اس کی احتیاج ہے. اور یاد رکھیں، احساس ضرورت ہی شعور کی دلیل ہے. ہم عام زندگی میں یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص لباس سے اپنے آپ کو بے نیاز کر لے، ہم کہتے ہیں یہ پاگل ہو گیا. کیوں؟ لباس ضرورت ہے انسان کی، اور اسے ضرورت کا احساس نہ رہا. جسے بات کرنے کا ڈھنگ نہ آتا ہو، محفل کے آداب جسے نہ آتے ہوں، جسے نفع و نقصان کی تمیز نہ، ہم کہتے ہیں یہ پاگل ہے. کیوں؟ یہ ساری چیزیں ضروریات انسانیت میں سے ہیں، اور اسے ان کا احساس ہی نہیں. تو احساس ضرورت کا فقدان ہی انسان کو جاہل یا پاگل یا اجڑ یا بے وقوف کہلواتا ہے. اور حقیقی ضرورت انسان کی یہ ہے کہ اس کا روح، اس کی روح، اس کا باطن، اس کا اندر منور ہو، اسے حیات حقیقی نصیب ہو. اور جسے روح کی حیات کا شعور ہی نہیں ہے، حقیقتاً کیا پاگل وہ نہیں ہے؟ اگرچہ ایسے بے شعور لوگوں کو آج کل کے معاشرے میں اصطلاحاً دانشور کہا جاتا ہے، ہر بے دین کو، ہر اول فول بکنے والے کو یہاں دانشور کہہ دیا جاتا ہے. حقیقتاً سب سے بڑا پاگل وہ ہے جس شخص کو اپنی روحانی زندگی کی بقا کا احساس نہیں. سو فرمایا یہ تمہاری ضرورت ہے. جو ہدایت قبول کرتا ہے، فإنما يهتدي لنفسه، وہ اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، اللہ پہ احسان نہیں کرتا. اور جو نہیں کرتا وہ ایسا پاگل ہے جسے اپنی ضرورت کا احساس بھی نہیں. ومن ضل فإنما يضل عليها، اگر کوئی ہدایت قبول نہیں کرتا، اگر کوئی گمراہی کی راہ اختیار کرتا ہے، تو خدا کا کچھ بگاڑ نہیں رہا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان نہیں کر رہا، بلکہ جو زیادتی کر رہا ہے وہ اپنے آپ کے ساتھ کر رہا ہے. جو کوئی گمراہی اختیار کرتا ہے تو اپنے آپ کو گمراہ کرتا ہے، کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا، اپنی راہ چھوڑ دیتا ہے، اپنے آپ کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے، اپنا نقصان کر رہا ہے. اور فرما دیجئے میرے حبیب، وما انا علیکم بوکیل، میں تم پر داروغہ مقرر نہیں ہوں کہ میں لاٹھی لے لوں اور تم سب کو ہنکا کر مسجد میں لے جاؤں، یہ میرے فرائض میں سے نہیں ہے. فرمایا میں داعی اللہ، اللہ کی طرف سے تمہیں دعوت دینا، یہ میرے فرائض منصبی میں سے ہے. جو بھی دعوت کو قبول کر کے میرے دروازے پہ آ جائے، اس کا تزکیہ کرنا، اسے پاک کرنا، اسے منور کرنا، اسے روشن کرنا، اسے زندگی عطا کرنا، یہ میرے فرائض منصبی میں سے ہے، یہ فرائض نبوت میں سے ہے. یعلمکم الکتاب ویزکیکم، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، تمہیں اللہ سے ہم کلام کراتا ہے. یتلو علیکم آیاتنا، اللہ سے شرف ہم کلامی بخشتا ہے اللہ کا رسول. ویزکیکم، تم کیسا بھی لے آؤ اپنے آپ کو، یہ نبی کا کمال ہے کہ وہ تمہیں پاک کر دیتا ہے، تمہارا تزکیہ ہو جاتا ہے، اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم فرماتا ہے. لیکن اگر اعراض کرو، تو نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرائض میں یہ نہیں ہے کہ زبردستی پکڑ کر آپ کو حق قبول کرنے پہ یا کسی بھی فرد بشر کو اس پہ مجبور کر دے. فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر کوئی قبول نہ بھی کرے تو اے میرے حبیب وتبع ما یوحا الیک من ربک, آپ کا کام یہ ہے کہ جو ارشاد اللہ کی طرف سے آپ تک پہنچے آپ اس پہ عمل کیجیے. جو حکم اللہ کا ہو, جو قانون اللہ کا ہو, جو قاعدہ رب العالمین کا ہو, آپ اسے اپنائیے. خواہ اس میں کوئی ایک فرد بھی ساری انسانیت میں سے آپ کے ہمراہ نہ چلے تو کوئی بات نہیں, اور ساری دنیا بھی چلنا چاہے تو سب کو لے کر چلے, لیکن رفاقت رسول کے لیے اتباع دین شرط ہے. کسی بھی شخص کے لیے اللہ کا پیغمبر اللہ کے دین کو چھوڑ کر اس کے ساتھ کوئی ایک قدم بھی نہیں چل سکتا, بلکہ ہر شخص کو اپنے رواج چھوڑ کر, اپنی رسومات چھوڑ کر, اپنے بنائے ہوئے راستے چھوڑ کر, اپنے متعین کی ہوئی منازل چھوڑ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ اپنا راستہ اپنانا ہو. دین یہ ہے کہ ہم اپنی راہیں اپنی متعین کردہ ضابطے چھوڑ دیں, لیکن یہاں ہوتا یہ ہے ہماری روزمرہ زندگی میں ہوتا یہ ہے کہ جب دین کی بات آتی ہے تو ہم دین چھوڑ دیتے ہیں, رواج نہیں چھوڑتے. دین کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے, رسومات کو نہیں چھوڑا جاتا, اور پھر دعویٰ یہ ہوتا ہے وہ جی خدا تو غفور الرحیم ہے, اللہ کا رسول جو ہے بڑا رحیم ہے بڑا کریم ہے, ہماری شفاعت فرمائیں گے. لیکن ایک بات اصولی ہے وہ یاد رکھ لیں, خدا بند کریم نے آخرت کو بھی اس طرح سے پرنٹ کیا ہے نا قرآن کریم میں کہ پوری تصویر سامنے آ جاتی. فرمایا حشر کا میدان ہوگا, لوگوں کو اٹھایا جائے گا اور ہر کوئی اپنے نبی کی طرف دوڑے گا تو لوگ بھاگ کر آئیں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف, لیکن ایسے ہوں گے جنہوں نے زندگی تو گزاری اپنی پسند سے, جنہوں نے زندگی تو رواج اور رسومات کی نظر کر دی, دعویٰ رکھا امتی ہونے کا اور میدان حشر میں دوڑیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, تو انہیں کوئی فرشتہ نہیں پکڑے گا, خدا نہیں روکے گا, بلکہ بارگاہ نبوی میں پہنچیں گے تو اللہ کا رسول عرض کرے گا رب العالمین سے, رب قرآن محجورا, کچھ اس طرح کے الفاظ مجھے احتیاط نہیں آ رہی, کہ اے اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی میں قرآن کی حکومت نہیں تھی, جنہوں نے قرآن کو اپنی زندگی سے علیحدہ کر دیا, آج تو انہیں میری بارگاہ سے علیحدہ کر دے الہ العالمین. یہ نہیں ہوگا کہ ان کے دعوے پر فرشتہ انہیں پکڑ لے کہ تو دعویٰ کرتا ہے امتی ہونے کا لیکن تیرے عمل ایسے نہیں. اللہ کریم فرمائے گا ایسے جانے دو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, جب وہاں پہنچیں گے تو حضور نشاندہی فرمائیں گے کہ یہ 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 فلاں 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 فلاں, یا اللہ ان کو میری بارگاہ سے, یہ قرآن ناطق ہے, اس پر اللہ گواہی دے رہے ہیں, اللہ اطلاع دے رہے ہیں اس بات کی. حضور عرض کریں گے کہ اے اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو اپنی زندگی سے علیحدہ کر دیا, آج تو انہیں میری بارگاہ سے علیحدہ کر. تو کتنا حسرتناک انجام ہوگا اس عرصہ معاشر میں جسے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جواب دے دیں گے گویا وہ رحمت باری سے معروم ہوگا, محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور نہ ہوا بلکہ اللہ کی ساری رحمت سے دور ہو گئے. تو فرما اے میرے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم پر کوئی داروغہ یا تھانے دار مقرر نہیں ہوں کہ تمہیں پکڑ کر مسجد میں لے آؤں, یہ تمہیں اپنی پسند سے اپنانا ہوگا, اپنی رسومات اپنے رواجات اپنے بنائے ہوئے ضابطے اپنے بنائے ہوئے قوانین چھوڑنے ہوں گے, اپنی پسند کو قربان کرنا ہوگا, اور اس جگہ خدا کا ارشاد کردہ اللہ کے پیغمبر کا ارشاد کردہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا ہوگا. اور اگر کوئی ایسا نہ کرے تو فرمایا میرے حبیب وصبر, آپ صبر کریں, آپ انتظار کریں, حتی یحکم اللہ, حتیٰ کہ اللہ فیصلہ کر دے آپ کے اور اس شخص کے درمیان جو آپ کا اتباع نہیں اپناتا. وہ خیر الحاکمین, وہ سب سے بہتر فیصلے کرنے. تو میرے بھائی اصل بات یہ ہے جو سب سے مشکل ہے اور جو جس کے لیے سارا تصوف و سلوک, سارے ذکر و اذکار, اہل اللہ کی صحبت, نیک لوگوں کی مجلس اختیار اس لیے کی جاتی ہے کہ مجھ میں وہ قوت آ جائے کہ میں رواجات کو چھوڑ سکوں اور اتباع رسالت کو اپنا سکوں. اور اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنے کے فوائد جانچنے کے لیے معیار بھی یہی ہے کہ ہر شخص کی زندگی کا ایک اپنا معیار ہوتا ہے. ساری دنیا بایزید بستامی نہیں بن سکتی, نہ ہر فرد و بشر عبد القادر گیلانی بن سکتا ہے. ہر شخص کو اپنا معیار دیکھنا ہے کہ کس محفل میں آنے سے پہلے میں کیا تھا, میری نماز کیا تھی, میرے خیالات کیا تھے, میرا اعمال کیا تھے, میرا کردار کیا تھا, اور کیا کسی شخص کے پاس بیٹھنے سے اس میں کوئی مثبت تبدیلی آئی ہے یا نہیں. تبدیلی ہر ایک کے حال میں اس کی اپنی حیثیت و استعداد کے مطابق آئے گی. کسی کو مشاہدات و مکاشفات ہوں یا نہ ہوں, ہوں تو اللہ کا انعام ہے, نہ ہوں تو اللہ کی مرضی, اس کا اپنا مال ہے. مشاہدہ ہوگا اور سب کو ہوگا, ایک وقت آ رہا ہے. فرمایا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید, جب آنکھ بند ہوتی ہے تو آنکھ کھل جاتی ہے. جسے ہم آنکھ بند ہونا کہتے ہیں, حقیقتا آنکھ کھل جاتی ہے. سب کو, کافر کو بھی فرشتے نظر آتے ہیں, جنت بھی دکھائی جاتی ہے, دوزخ بھی دکھا دی جاتی ہے, مومن کو بھی ہر شے نظر آتی ہے. تو جب کشف ہو, جب مشاہدہ ہو, تو چاہیے یہ کہ جب آنکھ کھلے تو پاس کوئی سرمایہ ہو, دیکھنے کو کوئی چیز ہو. اور اس کا معیار یہ ہے کہ اپنی زندگی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قفے پا پہ نچھاور کر. اگر کوئی کر سکتا ہے تو زندگی میں کرنے کا صرف یہی ایک کام ہے, اور جس سے یہ نہ ہو سکا اس نے کچھ بھی نہیں کیا. آخر دعوانا اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ربنا لا تقتلنا بمصيبه ولا تهلكنا بعذاب الله. اللهم ربنا وفقنا لما تحب وترضى واجعل اخرتنا خيرا من الاولى. عليك توكلنا واليك نبنا واليك المصير. اللهم رب يسر ولا تعسر, رب يسر ولا تعسر, رب يسر ولا تعسر. اللهم ربنا انت ولينا في سفرنا وحضرنا في مالنا واهلنا, انت ولينا في الدنيا والاخره, توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
رتا قدم لغ دیتا لغ دیتا چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ, چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ, نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ, نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ, کسی کے ہاتھ نے مجھ کو تو پیٹیدہ کہاں